الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الكهف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين. امين يا رب العالمين. امریکہ کے لیے جب میں روانہ ہوا تو اس سے پہلے کے دو جمعوں میں، 23 جولائی اور 30 جولائی کے دونوں جمعوں میں، میرا موضوع تھا دعوت رجوع القرآن، قرآن حکیم کی عظمت، خود قرآن مجید کی زبانی، قرآن مجید کی عظمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے روح سے، پھر یہ کہ اس کے لیے دعوت رجوع القرآن کی پرزور جو ہے تحریک، انجمن خدام القرآن قائم ہوئی، قرآن کالج بنا، قرآن اکیڈمی بنی، قرآن اکیڈمی کے تحت جو ہے ایک سالہ کورس جو اب کنڈنس ہو کر 9 ماہی کورس رہ گیا ہے رجوع القرآن کا، ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ڈاکٹری پڑھی ہے، انجینئرنگ پڑھی ہے، ایم ایس سی کیے ہیں، پی ایچ ڈی کیے ہیں، لیکن عربی زبان اتنی بھی نہ سیکھی کہ قرآن مجید کو براہ راست سمجھتے ہوئے پڑھ سکے، تو ان کی اس کوتاہی یا کمی کی تلافی کے لیے اگر وہ اپنی زندگی کے 9 ماہ نکال کر فارغ ہو کر آ جائیں تو ان کے لیے ایک 9 ماہ کا رجوع القرآن کورس. اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی دو جگہوں میں. الحمدللہ تو اس کے بعد نتائج بھی ظاہر ہوئے، چنانچہ قرآن کالج میں بھی اس سال جو ہے فرسٹ ایئر کا داخلہ بہتر ہوا ہے اور یہ 9 ماہی رجوع القرآن کورس کا بھی آغاز ہو گیا ہے، جس میں 22 مرد حضرات نے اور 8 خواتین نے شرکت کی. میں اس کا ذکر اس وقت اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی موقع ہے، ابھی جو یہ 9 ماہی کورس کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کی تدریس کا آغاز ہوا ہے اور یہ اپنے پوری طریقے سے جسے کہتے ہیں بھرپور انداز میں یہ آنے والے سوموار سے شروع ہوگی تدریس. تو یہ 2 دن ابھی آپ کے پاس ہیں. اگر کوئی حضرات ابھی کچھ سوچ وچار ہی میں مبتلا رہے تھے، استخارہ کریں، ہمت کریں، ارادہ کر لیں، کل بھی اگر وہ اپنا فیصلہ کر کے قرآن کالج میں تشریف لے آئے تو اس کورس میں ان کی شمولیت انشاءاللہ ہو جائے گی. باقی یہ کہ یہ جو تقریباً 1.25 ماہ میں ملک سے باہر رہا ہوں، اس دوران میں پاکستان کے سیاسی حالات میں کوئی بنیادی تغیر یا تبدیلی پیدا نہیں ہوئی. البتہ سابق ہے کارگل سے جو ایک عوامی اضطراب کی لہر پیدا ہوئی تھی، بے چینی، صدمہ، افسوس، رنج، غم، بہت سے مسائل کھڑے ہو گئے تھے کہ اگر یہی ہماری ہے حالت ہے بھارت کے مقابلے میں تو پاکستان کا بنے گا کیا، ہم ایک آزاد قوم و ملک کی حیثیت سے کیسے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہ سکیں گے. اس سے ہمارے یہاں عوامی سیاست میں اپوزیشن کو اپنی تحریک چلانے کے لیے کچھ تحریک اور کچھ اس کے لیے مواقع نظر آئے تھے. چنانچہ ریلیاں شروع ہو چکی تھی جب میں گیا ہوں، اور میں نے یہ کیا تھا اپنے دونوں جمعوں میں کہ یہ ریلیاں جب تک علیحدہ علیحدہ رہیں گی غیر مؤثر رہیں گی جب تک یہ ایک بڑے ریلوے کی شکل اختیار نہ کر لیں. بہرحال اس دوران میں جو کچھ ہوا ہے وہ یہ کہ 17 یا 18 یا 19 کچھ پتہ نہیں چلتا کتنی جماعتیں چھوٹی بڑی جماعتوں نے گرینڈ الائنس جو ہے وہ قائم کر لیا ہے. ان میں جو جماعتیں آ چکی ہیں ان کے علاوہ بڑی جو ہمارے یہاں پہ مؤثر جماعتیں ہیں ان میں سے ایم کیو ایم اور اے ایم پی بھی اب سوچ رہی ہیں دونوں کہ وہ اس میں شامل ہو جائیں. گویا کہ اپوزیشن کا ایک خاصا وسیع اتحاد جو ہے وہ قائم ہوا ہے. اگرچہ ابھی تک وہ ایسا اتحاد نہیں ہے, اس میں اتنی ذہنی ہمہانگی نہیں ہے کہ اس کو وہ کوئی نام دے سکے, ابھی یہ بے نام ہے. اسی طرح تاحال اس پر کوئی سربراہ بھی معین نہیں ہوا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اندر ابھی ان کے درمیان گفت و شنید کے مراحل جو وہ طے پا رہے ہیں. اگرچہ انہوں نے ایک ریلی نکالی بہرحال اور خاصا بڑا جلوس جو ہے وہ لاہور میں نکلا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے اس اتحاد سے موجودہ حکومت کو کوئی فوری خطرہ لاحق نہیں ہو سکتا. اصل اپوزیشن انتہائی بدنام ہو چکی تھی, بے نظیر خود صرف اپنے دفاع میں, اپنے اور اپنے شوہر کے دفاع میں مصروف تھی. ان کی کوئی حیثیت سیاسی جو ہے ملک میں نہیں رہی. ویسے بھی ملک سے باہر ہے, ملک بدر ہے, اور بھی دوسری کوئی سیاسی جماعتوں کے لیے کوئی موقع نہیں تھا. لیکن یہ کہ اب بہرحال یہ موقع انہیں مل گیا ہے, وہ جمع ہوئے ہیں اور یہ اندازہ یہی ہے کہ جیسے وقت گزرے گا ان کے اندر مزید اتحاد جو ہے وہ پختہ ہوگا اور یہ یقیناً کسی بڑے اقدام کے لیے کوشش کریں گے. البتہ جہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے, اس نے اس دور میں پے بہ پے جو 3 جلوس نکالے ہیں, لاہور میں بھی, پھر پشاور میں, پھر راولپنڈی میں, اور تینوں جلوسوں کے بارے میں جو مغربی ذرائع ابلاغ ہے ان کا بھی کہنا یہ کہ بہت بڑے جلوس تھے. تینوں کے بارے میں محتاط اندازہ یہ ہے کہ 40,000 افراد جمع ہوئے ہیں, لاکھوں میں نہ صحیح لیکن پاکستان کے جو بھی ہمارے حالات ہیں معروضی ان میں 40,000 لوگوں کا جمع ہو جانا, اس لیے کہ جو متحدہ اپوزیشن کا جلوس تھا ان میں سے وہ اگرچہ ایک ہی ابھی نکال پائے وہ بھی اتنا بڑا نہیں تھا, اتنا مؤثر نہیں تھا جتنا کہ جماعت اسلامی کے 3 جلوس جو ہم نکلے. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ قاضی حسین احمد صاحب کا گراف اور جماعت اسلامی کا گراف یقیناً اونچا ہوا ہے. اب اس میں کچھ تو عوام میں اس وقت افواہیں گردش کر رہی ہیں. میں نے 30 اگست کو یہاں جو تقریر کی تھی, 30 جولائی کو, اس میں کہا تھا قاضی حسین احمد نہیں بلکہ حافظ حسین احمد صاحب جی یو آئی کے جو ہے بلوچستان سے, ان کا ایک جملہ میں نے کوٹ کیا تھا کہ ابھی یہ ریلیاں جو ہے بڑا ریلا اس لیے نہیں بن رہی ہے کہ ابھی کسی جانب سے کوئی خاص اشارہ نہیں ملا ہے. اب معلوم ہوتا ہے لوگوں کی زبان پر یہ بات ہے, واللہ عالم, میں اس میں نہ کوئی تصدیق کر سکتا ہوں نہ تصدیق کر سکتا ہوں. لادو صدق و لادو تصدیق, نقل تہمت باقی, اگر جھوٹ ہے تو بارہ جو لوگ بھی اس کو پھیلا رہے ہیں ان پر ذمہ داری ہے. لیکن یہ کہ یہ بات اب فضا میں ہے کہ کہیں سے کوئی اشارہ جو ہے وہ جماعت اسلامی کو ملا ہے, واللہ عالم. بہرحال میری میں اپنے مقام سے بات عرض کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ ایک تو قاضی حسین احمد صاحب کا یہ معاملہ بہت قابل تحسین ہے کہ انہوں نے ایک موقف لیا تھا, اس پر وہ ڈٹے تھے, اور وہ موقف یہ تھا کہ محض حکومت کو گرانے کے لیے ہم میدان میں نہیں آئے گا. جسے عام طور پر کہا جا رہا ہے 1-point ایجنڈا, اس میں ہماری شرکت نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ صحیح بات ہے, مثبت سوچ کی عکاسی کرنے والی بات ہے. محض تقریر جو ہے وہ مفید بات نہیں ہوتی جب تک کہ آئندہ کی تعمیر کا کوئی نقشہ جو ہے وہ بھی سامنے موجود نہ ہو. اسی طریقے سے قاضی صاحب نے جو بھی محنت کی ہے, بھاگ دوڑ کی ہے, انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے جو محنت کی ہے وہ ظاہر بات ہے کہ وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جو بھی اتنے بڑے بڑے جلوس نکلے ہیں تو ان کی محنت جو ہے وہ بھی قابل تحسین ہے. یقیناً انہوں نے محنت کی ہے اور اسی کے نتائج ہے کہ جو ہمارے سامنے آئے ہیں. لیکن یہ کہ ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ قاضی حسین احمد صاحب پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک کہ مستقبل کی کوئی بات کہہ رہا ہو ہم شریک نہیں ہوں گے. جب بات آگے بڑھی تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ مستقبل کے وزیر اعظم قاضی حسین احمد ہوں گے تو ہم شریک ہو سکتے ہیں. اس پر ہمارے یہاں اخبارات میں بھی لگے ہوئی ہے, کچھ لوگوں نے بھی استحضاء کیا ہے, تبصر کیا ہے. قادری صاحب کا بھی بیان آیا ہے کہ اگر ہر شخص یہ چاہے گا کہ میں ہی وزیر اعظم بن جاؤں تو تماشا بن جائے گا. لیکن یہ کہ اس کے بعد اب انہوں نے بات آخری کہی ہے میں اسے زیادہ اہمیت دیتا ہوں کہ ہم جب تک کہ اسلامی انقلاب کا راستہ ہموار نہ ہو ہم اسے اسی طرح سے بھی میدان میں آ کر وہ جو ہے چیلنج کرنے والی بات کو نہیں کریں گے. اسی لیے وہ ابھی اسلام آباد کی اپنی ریلی یا جلوس یا ڈیمونسٹریشن کی کال نہیں دے رہے, ابھی وہ مزید منتظر ہیں کہ اگر وہ صورتحال جو ہے موافق ہو اور واقعی اگر ان کے کہنے کے مطابق کوئی اسلامی انقلاب کی کوئی امید نظر آئے تب وہ اس کے لیے کال دیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اسلامی انقلاب اس راستے سے آ سکے گا اور یہ کہ ان ایجوکیشن کا نتیجہ کیا نکلے گا, یہ اس پر میں ذرا بعد میں گفتگو کروں گا. لیکن جو ملکی حالات ہیں ان میں سے تیسرا پہلو اور جو بہت اہم ہے اور پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ سرحد اور بلوچستان کی جو پختون بیلٹ ہے ان میں آپ کو معلوم ہے ہمیشہ میں نے کہا ہے جے یو آئی کا عمل دخل ہے, اس کا اثر ہے, لوگ اس کی بات سنتے ہیں, ان پر اعتماد کرتے ہیں, وہاں سے لوگ الیکشن میں کامیاب ہوتے ہیں, علماء کرام سینٹ میں بھی آتے ہیں اور اسمبلیوں میں بھی آتے ہیں, وہاں سے ایک نئی تحریک شروع ہوئی ہے اور وہ یہ کہ اسامہ بن لادن کے خلاف جو مہم امریکہ نے شروع کی ہوئی ہے اس کا ایک رد عمل شدت کے ساتھ ان علاقوں میں ظاہر ہوا ہے. سب سے پہلے تو میں جب روانہ ہوا تھا بیرونی ملک اس سے پہلے ہی ہو چکا تھا, ایک بہت بڑا مظاہرہ کراچی میں ہوا تھا, ایک بڑا جلوس پشاور میں نکل چکا تھا اور مولانا فضل الرحمان صاحب ان دونوں کے حوالے سے کافی اہمیت دوبارہ حاصل کر گئے تھے خاص طور پر اس علاقے کے اندر. لیکن اب یہ ہے کہ ان کے استاد مولانا سمیع الحق صاحب بھی میدان میں آ گئے اور انہوں نے بھی بڑا کامیاب جلسہ بھی کیا ہے, جلوس نکالا ہے پشاور میں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اب پاکستان میں طالبان طرز کا انقلاب آئے گا اور وہ اپنی ریلیوں کو عنوان دے رہے ہیں امریکہ مردہ باد ریلی. امریکہ کی مخالفت اور پاکستان میں طالبان کے طرز کے انقلاب کا نعرہ لے کر اٹھنے والی یہ تیسری لہر جو ہے, اگرچہ نہ وہ اس وقت کی جو اپوزیشن ہے ریگولر اس میں شامل ہے نہ جماعت اسلامی کے ساتھ اس کا کوئی لائزون یا اتحاد ہے, لیکن بہرحال یہ اپنی جگہ پر ایک تیسری لہر ہے اور اہمیت کی حامل اس اعتبار سے ہے کہ خاص علاقے میں اور وہ علاقہ جو کہ متصل ہے افغانستان سے, لہذا اس کے نتائج جو ہیں وہ پاکستان کے حق میں بہت خوفناک ہو سکتے ہیں. کیونکہ بہت عرصہ ہوا, زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا ہے, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہاں کہا تھا کہ ایک تو مثبت انداز ہے کہ پاکستان میں بھی قوانین شریعت کی تنفیذ ہو جائے اور طالبان کا افغانستان اور پاکستان یہ ایک فتح پر آ جائے اور پھر ان کے مابین ایک کنفیڈریشن قائم ہو جائے. اگر ایسا ہو جائے تو یہ گویا کہ علامہ اقبال کے اس خواب کی تعبیر ہوگا کہ کارواں ہی وادی دور و دراز آیت برون, اسلامی انقلاب کا قافلہ یہاں سے چلے گا, اس وادی دور و دراز سے چلے گا. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت برون, یہ اشارہ ہے حضرت مہدی کی طرف کہ وہ خضر وقت ہوں گے, وہ وقت مجدد ہوں گے, وہ تو ظاہر ہوں گے دشت حجاز کے اندر. خضر وقت از دشت از خلوت دشت حجاز آیت برون, کارواں ہی وادی دور و دراز آیت برون, اس وادی دور و دراز سے وادی سندھ سے. اور وادی سندھ کے بارے میں عرض کر چکا ہوں, عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ وادی سندھ سے مراد ہے پنجاب اور سندھ, نہیں, یہ تو انڈس کی ایک طرف کی جو بھی ٹریٹریز ہے وہ آ رہی ہیں, ادھر سے تمام جو یہ کوہ ہندو کش سے جو دریا نکلے وہ کہاں جا رہے ہیں, وہ بھی تو اسی انڈس میں آ رہے ہیں. آپ تو معلوم ہے دریا کابل ہو, کوچی ہو, گومل ہو, کہاں جا رہے ہیں, اسی سندھ میں آ رہے ہیں. تو گویا کہ وادی یہ سندھ جو ہے وہ دو طرف سے ہے, ایک طرف کوہ ہندو کش اور اس سے جو آنے والے جو دریا ہے وہ دریائے سندھ کے اندر شامل ہوتے ہیں اور دوسری طرف یہ پنجاب سے یہ دریا جو ہے اس میں شامل ہوئے ہیں. تو کارواں زین وادی دور و دراز آیت برو, اگر اس وادی سندھ کا یہ تصور سامنے ہو تو میں سمجھتا ہوں احادیث میں جو خراسان کا ذکر ہے اس کے حوالے سے بھی یہ تو تھی ایک مثبت سوچ, ایک توقع, ایک امید. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہوا تو میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان کی پختون بیلٹ جو ہے وہ پاکستان سے کٹ کر افغانستان میں شامل ہو جائے, اس لیے کہ جہاں تک ایتھنک تعلقات ہیں وہ ظاہر ہے اظہر من الشم سے, جہاں تک لسانی عوامل ہے وہ ظاہر ہے اظہر من الشم سے, تہذیبی اور ثقافتی عوامل ہے وہ بھی ظاہر ہے بلکہ اظہر من الشم سے. تو اب اگر شریعت کے معاملے میں بہت بڑا گیپ رہ جاتا ہے کہ وہاں وہ بارہ شریعت کو نافذ کر رہے ہیں, فقہ حنفی ہے, بہرحال اسلام کے دائرے سے خارج تو نہیں ہے فقہ حنفی, اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو کینوس ہے زیادہ براڈ ہونا چاہیے, فقہ حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, یہ سب اہل سنت کی فقہ ہیں, ہمیں ان میں سے بہتر سے بہتر چیز کا انتخاب کرنا چاہیے اور کتاب و سنت ہی کے حوالے سے ہماری ساری بات ہونی چاہیے. لیکن بہرحال فقہ حنفی بھی شریعت سے باہر تو نہیں, اہل سنت کے دائرے سے خارج تو نہیں. اب وہاں پر وہ فقہ حنفی کی تنقید کر رہے ہیں اور یہاں ہم ابھی وہی انگریز کے قانون کو لے کر چلیں گے, تو یہ بات زیادہا دیر تک چلنے والی نہیں ہے. ویسے بھی جو سرحد ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان, وہ صرف ایک تصوراتی سی سرحد ہے, حقیقی سرحد موجود ہی نہیں. ادھر سے ادھر آنے پر کوئی پابندی, کوئی کنٹرول ہو ہی نہیں سکتا. وہ ڈیورنگ لائن جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں ہے, پھر واقعے میں تو کہیں موجود نہیں ہے, وہ صرف نقشے کے اندر لکھی ہوئی ہے. جیسے کنٹرول لائن کشمیر کی جو ہے, اس کے جو سب سے زیادہ حساس حصے ہیں, ابھی پچھلے دنوں جب سانحہ کارگل ہوا ہے تو حقیقتیں سامنے آئیں کہ وہ لائن وائر ہے ہی نہیں. کچھ کچھ فاصلے پر انہوں نے پوائنٹ بنا رکھے, یہ پوائنٹ فلاں نمبر کا پوائنٹ, یہ پوائنٹ, یہ گویا کہ سرحد ہے, لیکن ان پوائنٹس کے درمیان کہاں سرحد ہے کچھ پتہ نہیں. لائن آف کنٹرول کہاں ہے, کون سی چیز اس کے ادھر ہے, کون سی چیز ادھر ہے, اس کی کوئی تعلیم نہیں. اسی طرح کا معاملہ ڈیورنڈ لائن کا ہے. بہرحال یہ معاملہ بھی میرے نزدیک بہت تشویشناک ہے کہ اگر یہ صورتحال بڑھتی ہے تو گویا کہ منفی کیفیات پاکستان کے مستقبل کے اعتبار سے بھی جو مضر نتائج ہیں اس سے برآمد ہوں گے. چوتھی جانب مسئلہ سندھ ہے. یہ سن 83-84 کے بعد اب دوبارہ پوری شدت کے ساتھ سامنے آ چکا. جو ہڑتال ہوئی, جس زور شور سے ہوئی تھی, اگرچہ کل کی ہڑتال اس طرح کی نہیں ہو پائی, میں بعد میں عرض کروں گا اس کا سبب کیا ہے, لیکن یہ جو وہ ہڑتال جو تھی وہ اصل میں تاجروں کی تھی, جسے سیاسی اپوزیشن نے اچک لیا تھا, اپنا لیا تھا. یہ گویا کہ ان دونوں کی مشترکہ ہڑتال ہو گئی تھی اور وہ بہت کامیاب رہی ہے اور اس کے اوپر تبصرے ہوئے ہیں پورے بین الاقوامی جتنے بھی ادارے ہیں ان کی طرف سے, اس کی کامیابی جو ہے وہ مسلم تھی. اس کے حوالے سے واقعہ یہ ہے کہ جو کام اب وہاں کیا جا رہا ہے وہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. کتنے ہی لوگوں کے یہ بیانات آپ نے اخبار میں پڑھے ہوں گے کہ سندھ میں مشرقی پاکستان کیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں, اور میرے نزدیک یہ تجزیہ اور یہ جو تبصرہ ہے یہ غلط نہیں ہے. وہاں جو سب سے بڑی غلطی کی گئی تھی وہ آرمی ایکشن تھا, ملٹری آپریشن. اور ملٹری آپریشن جہاں بھی ہوگا فوری طور پر سوچنے میں قائد اچھے نکلیں گے, لوگ دب جائیں گے, ڈر جائیں گے, گھروں میں دوپوش ہو جائیں گے. لیکن کیا اس سے احساسات بدل جاتے ہیں؟ کیا خیالات میں تبدیلی آتی ہے؟ یا وہ دبا ہوا اور گھوٹا ہوا جو جذبہ ہوتا ہے وہ پھر پھٹتا ہے تو آپ استفاع کی طرح پھٹتا ہے؟ یہ صورت ہوئی ہے. تاریخ میں عجیب معاملہ ہوا ہے کہ آئی جی سندھ رانا مقبول احمد, انہوں نے باقاعدہ قیادت کرتے ہوئے پولیس کا جلوس نکالا حیدرآباد کے اندر, شاید دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا. تو گویا کہ اس آرمی ایکشن کی بجائے یہاں پولیس ایکشن جو ہے پورے زور شور کے ساتھ کرنے کے لیے حکومت نے جو ہے وہ پرپون لیے, اور جو دھکڑ پکڑ ہوئی ہے وہاں پر اور جو گرفتاریاں ہوئی ہیں, بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ نظر بند کیا گیا ہے. یہ صورتحال بھی بتا رہی ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں اور اس کے نتائج جو ہیں, جبکہ وہاں کوئی سیاسی حکومت ہے ہی نہیں, وہاں گورنر راج ہے نام کا لیکن گورنر کا راج ہی نہیں ہے. وہاں کوئی سیاسی طور پر غوث علی شاہ صاحب لائے گئے ہیں لیکن حقیقت میں اختیار ان کے پاس بھی نہیں ہے. ساری حکومت براہ راست لاہور سے آئی جی صاحب کے ذریعے سے پورا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے سندھ کا, اور یہ صورتحال ظاہر بات ہے کسی درجے میں بھی قابل اطمینان نہیں. اس پوری صورتحال کا حاصل کیا ہے؟ میرے نزدیک پاکستان کی تاریخ ایک بار پھر چکر لگا کر اسی دو راہے پر پہنچ گئی ہے جس پر اس سے پہلے تین بار آ چکی ہے. ہم ایک وشیش سرکل میں ایک بڑے زہریلے چکر کے اندر مبتلا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ہر سیاست جو ہے اس کے مثبت خطوط پروان نہیں چڑھ سکے. پے بپے ماشاء اللہ سیاسی تربیت کیسے ہوگی, سیاسی رہنما کیسے ابھریں گے اگر حکومت جو ہے وہ فوج کی چل رہی ہے, سیاسی ادارے مستحکم نہیں ہوئے, سیاسی روایات مستحکم نہیں ہوئی. چنانچہ بھارت کے اور ہمارے مابین زمین و آسمان کا فرق ہے. وہاں آج تک کسی کے خیال ہی میں نہیں آیا کہ ماشاء اللہ بھی آ سکتا ہے. یہاں کئی بار بڑے بڑے طویل ماشاء اللہ دیکھ چکے, تقریباً 11 سال کا ہی ماشاء اللہ تھا ایوب خان کا, چاہے انہوں نے کچھ دیر کے بعد اس کو ایک سیاسی ہیئت بھی دے لی تھی 62 کا دستور دے کر, لیکن حقیقت میں وہ ماشاء اللہ کا تسلسل تھا. اس طرح کی 11 برس جو ہے پھر بعد میں ماشاء اللہ کسی کیفیت جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب نے بتائی ہے. تو اس میں ہمارے ہاں وہ جس کو کہنا چاہیے کہ ڈوارف ہیں ہم, سیاسی اعتبار سے قوم بونی ہے, اس کے اندر ریٹائرڈ گروتھ ہے سیاسی شعور کے اعتبار سے, سیاسی اداروں کے اعتبار سے, سیاسی کلچر جسے کہتے ہیں وہ پرواہ نہیں کر سکتے. لہذا ہوتا کیا ہے، ایک حکومت آتی ہے کسی ذریعے سے، آئے بھٹو صاحب آئے تھے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے، سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، جو سویلین تھا لیکن آیا تھا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے، جس طریقے سے بھی کوئی آیا، پھر کوئی انتخابات کے ذریعے سے آیا، کسی نے کوپ کیا جیسے ضیاء الحق صاحب نے کیا، ابتدا میں جو بھی آتا معلوم ہوتا اس کی حکومت بڑی مستحکم تھی، اس کی مدح خانی کرنے والے، اس کی ثنا خانی کرنے والے، اس کو آسمان پر چڑھانے والے وہ ہمارے یہاں کم نہیں ہیں، اپنے اپنے مفادات ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جو جتنی بھی آگے بڑھ کر کرے گا تعریف اور حمد کرے گا اتنا ہی اس کو نوازا بھی جائے گا، اور کوئی اگر تنقید کرے گا چاہے کتنی ہی خلوص کے ساتھ کرے، کوئی صحیح مشورہ دے گا چاہے کتنی خیرخواہی کے ساتھ دے، اس کو انسان اچھا بھی سمجھتا ہے۔ ہماری مضبوط کرسی، بھٹو نے کہا تھا میری کرسی مضبوط ہے، اور ظاہر بات ہے کہ بھٹو کا مینڈیٹ بھی کم تو نہیں تھا، 1977 کے الیکشن کے نتیجے میں مغربی پاکستان کی حد تک جو بھٹو کا مینڈیٹ تھا وہ تو بہت بڑا مینڈیٹ تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ پورے پاکستان کے حوالے سے وہ معاملہ جو ہے دیگر منہ ہو گیا تھا کہ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کو وہ مینڈیٹ حاصل ہوا اور یہاں پر پیپلز پارٹی کو ہوا، لیکن جب ملک جو ہے دو لخت ہو گیا تو بقیہ پاکستان جس کو بچا کھچا پاکستان ہم کہتے رہے وٹ ریمینز آف پاکستان، اس میں ظاہر بات ہے کہ پولیٹیکل مینڈیٹ بھٹو کے پاس تھا، اس نے کہا میرے پاس مینڈیٹ جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، میری کرسی بہت مضبوط ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جو بھی عوامل ہوتے ہیں سیاسی ایجوکیشن کے جب وہ بڑھتے چلے گئے، حالانکہ بھٹو نے دو کام بڑے عظیم کیے تھے، پہلی مرتبہ اس ملک کو ایک متفق علیہ دستور دیا تھا 1977 کا دستور، پہلی مرتبہ، اور اس پر تمام جماعتوں کا اتفاق حاصل کیا، اس وقت اس نے بہت ہی یہ سمجھئے کہ نرمی کا ثبوت دیتے ہوئے، اکوموڈیشن کا ثبوت دیتے ہوئے، جتنے بھی مخالف یا مختلف نظریات ہیں سب کو انکارپوریٹ کیا اور سب کے دستخط کروا لیے۔ 1977 کے دستور پر جتنا بڑا کنسنسس ملک میں ہوا ہے، ویسا کنسنسس کسی دستوری کسی بھی یعنی تحریر پر یا دستاویز پر آج تک نہیں ہو سکتا، یہ بہت بڑا کارنامہ تھا۔ پھر قادیانیوں کے معاملات میں سلجھتا ہوا ایک مسئلہ جو چلا آ رہا تھا، جو 1953 میں جو ہے آتش فشاں کی طرح پھٹا بھی تھا، ہزاروں آدمی اس میں شہید بھی ہوئے تھے، اور جو ملک کی گاڑی تھی وہ دستور کی پٹری سے اتری تھی اسی ایجوکیشن کی وجہ سے، اور اس کے بعد جو ہے اس کا دوبارہ اس پر چڑھنا جو آسان کام نہیں تھا، لیکن یہ کہ اس مسئلے کو اس نے حل کیا ہے بہت ہی یوں سمجھیے کہ جس کو کہا جائے گا میچورٹی کے ساتھ، یہ مسئلے کو سامنے رکھ دیا ہے نیشنل اسمبلی کے کہ وہ غور کرے، اور نیشنل اسمبلی نے پوری طریقے سے سن کر قادیانی جماعت کا بھی جو سربراہ تھا اور لاہوری جماعت کا جو سربراہ تھا، دونوں کو بلا کر کئی دن کی جو بھی گفتگو ہوئی ہے اس کے بعد اسمبلی نے متفق کا فیصلہ دیا ہے کہ یہ غیر مسلم ہے اور یہ امت مسلمہ سے خالی ہے۔ یہ دو کام بھٹو کے بہت عظیم تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ ہوا یہی ہے پھر کچھ عرصے کے بعد شکایتیں جمع ہوتی ہیں، مختلف طرح کی شکایتیں مختلف لوگوں کو پیدا ہوتی ہیں، پھر کچھ موقع ملتا ہے، کچھ سر اٹھاتی ہے اپوزیشن، ایک بہت ہنگامہ ہوتا ہے، اس ہنگامے کے نتیجے میں پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے کہ بھٹو صاحب کی وہ مضبوط کرسی جو ہے وہ بڑی کمزور ثابت ہوئی، اور پھر جس انجام سے وہ دو چار ہوئے وہ سب کو معلوم ہے۔ اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے یہ جو ہماری تاریخ کے اندر دور آیا تھا 1968-69 میں ایوب خان کے خلاف، ایوب کتا ہائے ہائے، ایوب کتا ہائے ہائے، جو پورے ملک میں ہوا تھا وہ یاد ہوگا، بہت سے تو نوجوان ایسے ہوں گے یہاں پر کہ جن کے شعور کے دور کا وہ نہیں ہے، واقعہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا، تو اس حوالے سے جو ہے تحریر چلی، اور اگر سے اس شخص نے بڑا کام کیا تھا، پاکستان کی خوشحالی کا دور بہترین وہی تھا کہ جو ایوب کے زمانے میں تھا، انڈسٹریلائزیشن جس تیزی کے ساتھ ہوئی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ امریکہ کو وہی بات اثر نہیں آئی تھی کہ اتنی تیزی کے ساتھ پاکستان جو ہے انڈسٹریلائز ہوتا جا رہا ہے، تو وہ تو ہمارا دست نگر ہونے سے نکل جائے گا اور سیلف سفیشینٹ ہو جائے گا۔ یہی بات جو ہے امریکہ کی طرف سے اس کے خلاف جو ہے رخ جو ہے پھرنے میں سب سے بڑا فیصلہ کن عنصر ثابت ہوئی۔ بہرحال اس کے بعد جو حشر ہوا ان کا، تو 1968-69 میں جو صورت ہوئی تھی، اس کے بعد 1977 میں جو بھٹو صاحب کے خلاف موومنٹ چلی، نظام اسلامی، نظام مصطفیٰ کی تحریک، اور پھر 83-84 میں جو تحریک چلی، اس کے نتیجے میں 87-85 کا وہ دستوری جو بھی تھا ہوا اور امینڈمنٹ ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے اس پٹڑی پر دوبارہ جو ہے سیاسی پٹڑی کے اوپر ملک کی گاڑی کو ڈالا گیا، جو کچھ ضیاء الحق صاحب نے بنوایا کہ جو کچھ میں نے کیا ہے اس کے خلاف کوئی چارہ جوئی نہیں ہو سکے گی، اور یہ کہ وہ سارا جو ماشاء اللہ کے دور کے اتنے اقدامات ہیں ان کو اس میں پورا تحفظ دیا جائے گا، یہ ساری چیزوں کے ساتھ باہر ہاتھ پٹری دوبارہ پٹری پر گاڑی چڑھی تھی، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ دور آیا ہے کہ پھر ہم وہیں پہنچ گئے. استدار الزمان, زمانہ جو ہے جیسے حضور نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر, استدار الزمان کہے کہ ہی یوم خلق اللہ السماوات والارض, کہ زمانہ تقویم کے اعتبار سے سارے چکر لگا کر اب پھر اسی جگہ آ گیا ہے کہ جو اس وقت کا حساب تھا جب کہ اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے, عین اسی انہی دنوں میں انہی تاریخوں میں حج ہوا تھا, یہ حجۃ الوداع جسے ہم کہتے ہیں, اور اس کے بعد سے یہ بات طے کر دی گئی کہ آئندہ کوئی اس کے اندر نسی کا قاعدہ ہمیشہ کے لیے منسوخ, اشہر حرم کے اندر کوئی آگے پیچھے کرنے کا معاملہ آئندہ نہیں ہوگا, اور اس کے بعد سے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ہجری کیلنڈر جو ہے الحمدللہ یہ بڑی ہمواری کے ساتھ چل رہا ہے. لیکن یہ کہ چکر کھا کر زمانہ وہاں آیا تھا, اسی طریقے سے یہ میرے نزدیک چوتھی بار پاکستان کی سیاسی تاریخ جو ہے اب اس مقام پر آ گئی ہے کہ جس پر اس سے پہلے یہ تین بار آ چکی تھی. اس وقت صورت حال یہ ہے کہ شدید مہاجرائی کا آغاز ہو گیا ہے. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں, ایک طرف حکومت ہے اور اس کے حواری ہیں, اور ان کی پشت پر میڈیا ہے, خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا, ٹیلی ویژن, ریڈیو, یہ تو ان کے ہاتھ میں ہے. اس میں تو مدح ثنائیاں ہو رہی ہیں, ثنا خانیاں ہو رہی ہیں, کہا جا رہا ہے یہ کچھ لوگ ہیں سرسرے لوگ ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ تو مسترد کیے ہوئے لوگ ہیں, ان کو الیکشن کے اندر کسی نے گھاس نہیں ڈالی تھی, اب وہ خام خواہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور یہ کہ ہمارا مینڈیٹ سب جو ہے بہت مضبوط ہے, اور یہ سب اچھا والی بات ہے. یہ ساری گردان جو ہے ہو رہی ہے مسلسل, اخبارات میں بھی جو ان کے ہم نوا کالم نویس ہیں وہ اس طرح کے کالم لکھ رہے ہیں, اور جیسا کہ میں نے کیا ریڈیو ٹیلی ویژن تو کلیت ان کے اپنے ہاتھ ہی میں, کا پورا کنٹرول ان کے پاس ہے, اس کی طرف سے جو اب شروع ہو گئے ہیں مذاکرے ہو رہے ہیں, تو اس میں بہرحال اندازہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت کو بھی یہ محسوس ہو چکا ہے کہ اب معاملہ ایسا ہے کہ جس کی طرف سیریسلی ہمیں توجہ دینی پڑے گی, لہذا یہ جو ذرائع ابلاغ کے اوپر جو بھی کچھ اب شروع ہوا ہے وہ اس کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ خود جو اصحاب اقتدار ہیں اب انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ معاملہ سنجیدگی سے لینا چاہیے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی کوئی حیثیت نہ ہو. دوسری طرف اپوزیشن ہے, اس کے حامی ہیں, اور ان میں سے بعض جو ہے کالم نگار بھی ہے, کالم نویس بھی ہے. ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ون پوائنٹ ایجنڈا پر وہ جمع ہو رہے ہیں. جماعت اسلامی اگر کے اس دھارے میں ابھی تک نہیں آئی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا, لیکن ظاہر بات ہے کہ جماعت اسلامی بھی اگر اینٹی گورنمنٹ تحریک چلاتی ہے اس کے نتائج کس کھاتے میں جمع ہوں گے؟ اینٹی نواز, ایک طرف وہ اینٹی نواز, دوسرا یہ اینٹی نواز. اگر تو یہ تحریک انڈیپینڈنٹلی بھی چلاتے ہیں, سولو فلائٹ بھی ان کی رہتی ہے, لیکن یہ تحریک چلاتے ہیں وہی حکومت کے خلاف, تو اس کے نتائج جمع تو ہو جائیں گے, کریڈٹ جو ہے وہ ڈس کریڈٹ جو ہے وہ حکومت کے کھاتے میں جمع ہوگا, اور کریڈٹ جو ہے وہ لا محالہ جو ہے جو بھی مخالف ہے اس حکومت کے ان کے کھاتے میں جمع ہو جائے گا. ایک تیسری جانب کی بات قابل غور ہے, کچھ شواہد ایسے اب سامنے آ رہے ہیں کہ اب امریکہ کی بھی جو بڑی گہری دوستی تھی موجودہ حکومت کے ساتھ اب اس میں کچھ دراڑیں پڑ چکی ہیں. جیسا کہ امریکہ کا میں نے ابھی دیکھا ہے تازہ ندائے خلافت میں ہمارے جو تجزیہ نگار ہیں, سیاسی تجزیہ نگار مرزا ایوب بیگ صاحب, ان کا بہت عمدہ تجزیہ آیا ہے کہ امریکہ کا معاملہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ اس نے ایک وقت میں کسی حکومت کو تھپکی دی, اس کو سپورٹ کیا, اس کے ساتھ تعاون کیا, لیکن ایک حد سے آگے اگر انہوں نے کہیں انڈیپینڈنس کا, کہیں اپنا آزادی کا اگر کہیں ان کے دماغ میں خناس پیدا ہو گیا کہ ہم امریکہ کی مرضی کے خلاف بھی کوئی کام کر سکتے ہیں, تو پھر امریکہ نے ڈسپوز آف کرایا اس کو اور کسی اور کو تھپکی دے کر آگے لے آیا. لیکن اس سے بھی پھر جب تک کام اپنا بنتا رہا, اپنی مرضی کے مطابق جب تک وہ چلی دوسری حکومت, تو ٹھیک ہے, اس کو سہارا بھی دیا, اس کو سپورٹ بھی کیا, وہ انہیں سے ایل او سی لے کر آئی بھی تھی, لیکن جب پھر وہ بھی کوئی کام ایسا کرتی ہے کہ جو امریکہ کے حق کے نظر سے غلط ہے, تو پھر اس کو بھی چلتا کرتے ہیں. ایوب خان کے بارے میں بھی یہی بات کہ وہ انڈسٹریلائزیشن جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھا رہا تھا, اور اس نے جب یہ جرت کی کہ فرینڈز ناٹ ماسٹرز, ہمیں دوست چاہیے, ہمیں آقا بھی چاہیے, امریکہ ہمارا, ہم امریکہ کو اپنے آقا کی حیثیت سے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے, ہم یہ کہ اپنی دوستی ضرور چاہتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر جو حشر اس کا ہوا ہے, بھٹو صاحب نے جوہری توانائی کے مسئلے پر امریکہ کی مرضی کے خلاف جو استقامت دکھائی, ظاہر بات ہے کہ ہنری کسنجر نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ ہم تمہیں ایک نشانہ بنا دیں گے, نشانہ عبرت بن جاؤ گے, تم دنیا تمہیں یاد رکھے گی کہ کیسے امریکہ جو ہے اپنے باغیوں کے ساتھ معاملہ کرتی ہے وہ ہوا ہے, سولی چڑھ گیا. اسی طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کام انہیں کروانا تھا بے نظیر حکومت کے ذریعے سے, وہ بجلی کی جو کمپنیاں تھیں ان سے جو معاہدات کروانے تھے جو پاکستان کی معیشت کے لیے سب نے قاتل کا حیثیت رکھ, وہ ان سے کروا لیے, لیکن اس کے بعد انہیں چھٹی دے دی گئی. اس لیے کہ اب اگر ان کی طرف جو ہے عوام کے اندر جو ہے ان کے خلاف کوئی رائے پیدا ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے. ظاہر بات ہے کہ امریکہ تو جیسا کہ پرانی کہاوت ہے کہ ہم تھالی کے بینگن ہیں, ہم بینگن کے غلام ہیں یا شاہ کے غلام ہیں, بینگن کے غلام تو نہیں. ظاہر بات ہے جو شاہ چاہے گا وہ ہم کریں گے. تو امریکہ ظاہر بات ہے کسی کے ساتھ اس کی دوستی پختہ نہیں ہے. جب تک کوئی امریکی پالیسی کو ٹرو کرے گا اس کی مرضی کے مطابق چلے گا ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ اس کی مرضی سے ذرا منحرف ہوگا, چنانچہ اب جو آثار سامنے آئے ہیں وہ یہ کہ سندھ میں جو پکڑ دھکڑ ہوئی ہے اس کے خلاف وہاں جو ہے بیان دیا گیا, یہ غلط طریقہ کار ہے, یہ صحیح نہیں ہے, یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. ہمارے ہاں سے اس کی تردید کی گئی, ہرگز نہیں, یہ سب جھوٹ ہے, کوئی بیان نہیں دیا گیا. اس تردید کی زوردار تردید آ گئی کہ نہیں ہم نے دیا بیان, اور یہ بات صحیح ہے, جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے. اسی طریقے سے آج ہی کی جو خبر آپ نے دیکھی ہوگی کہ پاکستان نے کلنٹن صاحب کا اس کا یہ موقع سے رد کر دیا ہے, مسترد کر دیا ہے. نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آخر ایسٹ تیمور اور کشمیر یہ دوگلی پالیسی کیوں ہو رہی ہے, وہاں ریفرنڈم کرا دیا گیا یہاں کیوں نہیں کراتے. فوراً جواب آ گیا کہ نہیں, کشمیر کا معاملہ علیحدہ ہے اور مشرقی تیمور جو انڈونیشیا کا معاملہ ہے وہ علیحدہ ہے, اور اس پر جو ہے اس کو باقاعدہ ہماری حکومت نے اس کے خلاف جو ہے بیان جاری کیا ہے کہ یہ جو موقف ہے کلنٹن صاحب کا یہ ہم مسترد کرتے ہیں. بہرحال اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ صورت حال کدھر جائے گی اور مسئلے کا حل کیسے ہوگا. دیکھیے راستے دو ہیں, ایک وہ جسے آج کل کہا جا رہا ہے ماں ورائے آئین راستہ, وہ کیا ہے, مہاوارائی میں شدت پیدا ہو, امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو جائے, سول حکومت اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو جائے, لامحالہ فوج کو دخل دینا پڑے, وہ آئے براہ راست مارشل لا لگائے یا بالواسطہ طور پر جیسا کہ اس نے پہلے کیا ہے پیچھے رہ کر کسی کو استعفیٰ دینے پر مجبور کرے, کسی کو جو ایوان صدارت سے رخصت کرے, پھر یہ کہ کوئی عبوری حکومت قائم کی جائے, پھر الیکشن. ایک راستہ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن نہ ہو بلکہ مارشل لا جو ہے طویل مارشل لا, اگر کسی کے اندر ہمت ہے اور کوئی ہمارے یہاں جرنیل ہے اتنا ایمبیشس اور امنگوں والا اور حوصلے والا اور جو امریکہ کے ساتھ بھی کچھ جو ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے, اگر کوئی ایسا ہو وہ برائے مارشل لا لگ جائے. یا تیسرا خوفناک نتیجہ اس ماں برائے آئین طریقے کا جو نتیجہ نکلے گا وہ خانہ جنگ بھی ہے, جس کے لیے پاکستان میں فضا بہت تیار ہے. حرکت الانصار یا حرکت المجاہدین کے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری طرف حکومت نے اگر ذرا بھی میلی نگاہ سے دیکھا, ہمارے پاس 100,000 مسلح تربیت یافتہ کارکن پاکستان کے اندر موجود ہے, اور یہ وہ جماعت ہے کہ جس کے بارے میں امریکہ بہت عرصے سے واویلا کر رہا ہے, دہشت گردوں میں باقاعدہ نام لے کر حرکت الانصار, انہوں نے اپنا نام بدلا ہے, حرکت المجاہدین اب رکھ لیا ہے, لیکن نام کے بدلنے سے کوئی فرق نہیں واقع ہوتا. امریکہ اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ جماعت افغانستان میں بھی بہت فعال اور کشمیر میں بھی بہت فعال ہے, ہمارے پاس 100,000 افراد جو ہے تربیت یافتہ, اور یہ لوگ کون ہیں, یہ بھی دیوبندی طرز کے علماء ہیں, انہی کی زیر سرکردگی انہی کی زیر قیادت کی تحریک چلی. اس طرح جے یو آئی کا میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اس کا جو ہے خاص طور پر پختون بیلٹ میں جو اثر ہے, نفوذ ہے سیاسی طور پر, ان کے پاس بھی غائبت ہے, وہاں تو اکثر لوگوں کے پاس اسلحہ ہوتا ہی ہے اس حوالے سے, اور وہ بھی ایک دیوبندی فکر ہی سے تعلق رکھنے والی ایک مذہبی طاقت ہے جو ملک میں موجود ہے. ان دونوں کے مابین اگر کوئی اتحاد ہو جاتا ہے, اب مقابلے میں آنے والے مذہبی اعتبار سے صرف قاضی صاحب رہ جائیں گے یا قادری صاحب رہ جائیں گے. قادری صاحب نے آج تک جہاں تک مجھے معلوم ہے کوئی اس قسم کا محاذ اپنے ہاں نہیں کھولا ہے, کوئی جنگی تربیت یا کوئی اس طرح کا کشمیر یا افغانستان میں اپنے کارکنوں کو بھیج کر ان کی تربیت نہیں کرائی ہے, لیکن جماعت اسلامی کی تو ہے بڑی تعداد میں, اس کا ایک بہت طویل عرصے تک جہاد افغانستان میں بڑا عمدہ اور بہت مؤثر رول رہا ہے, جہاد کشمیر میں بھی ان کا بہت مؤثر رول رہا ہے, تو اگر یہ اب قوتیں کیا ہوں گی, مذہب ہی کے نام پر جو ہے تصادم اگر ہو گیا اس ملک میں. آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو طالبان ہیں وہ وہی دیوبندی طرف کے علماء ہیں, یہ انہی کے شاگرد ہیں. یہ چاہے دارالعلوم حقانیہ اکوڑا پتھر کے لوگ ہوں اور چاہے وہ کوئٹے اور کراچی کے مدرسوں کے طالب یافتہ لوگ ہوں, کون ہے, وہی ہیں. ایک طرف وہ ہے, اور دوسری طرف چاہے حکمت یار صاحب تھے جو جماعت اسلامی کی آنکھ کا کارا تھے, یا وہ اور بھی جو ان کے ساتھ مور, یہ لوگ جو ہے جنہیں وہ طالبان کہتے ہیں, یہ اخوانی طرز کے لوگ ہیں, اخوانی اور جماعتی طرز کے لوگ, اور اخوانی اور جماعتی جماعت اسلامی کے طرز کے لوگوں کو وہ بالکل کسی درجے میں بھی قبول کرنے کو تیار نہیں. اس وقت بھی تصادم وہاں ہو رہا ہے اس بنیاد پر کہ ایک ذرا جدید اسلامی تحریکیں جو عمری تھی 20ویں صدی میں, الاخوان المسلمون مصر میں, جماعت اسلامی ہند میں, ان دونوں کا جو بھی اثر رسوخ ہے, اس کے زیر اثر جتنے لوگ ہیں, اور دوسری طرف جو قدیم ہمارے مدارس ہیں ان سے تعلیم پا کر آنے والے علماء ہیں اور طلباء ہیں, ان دونوں کے درمیان مزاجی اعتبار سے بڑا فرق ہے اور بہت ہے. اگر کوئی خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے پاکستان میں تو پھر ظاہر بات ہے کہ پھر بات تو وہی ہو جائے گی جو غالب نے کہی تھی کہ رو میں ہے رشو میں کہاں دیکھیے تھے ہمیں, نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں. پھر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا, کیا نتیجہ نکلے گا, کوئی بدترین نتائج بھی نکل سکتے ہیں, کوئی اللہ چاہے تو اسی توڑ پھوڑ میں سے بہتری کی راہ بھی نکل سکتی ہے, لیکن یہ راستہ وہ نہیں ہے کہ جس کو پلان کیا جائے, جس کے لیے سوچ سمجھ کر لوگ اس طرف پیش قدمی کریں. انتہائی خوفناک اور بہت سے خطرات سے پر راستہ ہے. اور دوسرا راستہ ہے بواسطہ آئین. جیسا کہ میں نے عرض کیا, کافی طویل عرصے کے بعد آئین کی پٹری پر ملکی گاڑی چڑھی تھی. اس آئین میں ترامیم کی ہے بہت سی, ان ترامیم میں اس کا بہت سا حلیہ بگاڑا بھی ہے, لیکن تحال وہ آئین انٹیکٹ ہے. آئین کے تحت حکومت چل رہی ہے, آئین کے تحت انتخابات ہوئے, 2 مرتبہ ہوئے, 3 مرتبہ ہوئے, وہ آئین موجود ہے. اب اگر اسی آئین کے واسطے سے کوئی معاملہ ہو جائے تو وہ میرے نزدیک بہترین ہوگا. جہاں تک یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر سے بات اٹھے, جیسا کہ آج کل بعض لوگ سوچ رہے ہیں کہ میاں اظہر صاحب کے حوالے سے شاید اسمبلی کے اندر سے کوئی وہ نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ جو 14ویں ترمیم کی تھی نواز شریف صاحب نے, وہ اسمبلی جو ہے وہ بالکل اس اعتبار سے وہ خصی ہو چکی ہے, اس میں کوئی جان نہیں ہے, کچھ نہیں کر سکتی, لہذا یہ اسمبلی سے تو نہیں ہوگا. اب دوسرا راستہ کیا ہے میرے نزدیک, میں بات کو مختصر کرتے ہوئے, جو الدین و النصیحہ جو میرا اصول رہا ہے, میں نہیں دیکھتا کہ کون برسر اقتدار ہے, مجھے کتنا پسند ہے یا ناپسند ہے. اور میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں, اسی سال جنوری میں تقریر کر چکا ہوں کہ جو کچھ امیدیں مجھے وابستہ ہوں کہ نواز شریف صاحب سے, وہ سب کی سب جو ہے وہ غلط ثابت ہو چکی ہیں, اور میں انتہائی مایوس ہوں ان کی طرف سے. کسی خیر کی توقع مجھے ان سے نہیں. اس کے باوجود جب تک وہ ہے ادبی حل میں فصیر, اس ملک کی قسمت بارہ لوگوں کے ہاتھ میں ہے, ہمیں پسند ہو ناپسند ہو, ان کا کوئی صحیح قدم ملک کے لیے مفید ہو سکتا ہے, ان کا کوئی غلط قدم جو ہے پورے ملک اور ملت کے لیے تباکن ہو سکتا ہے. تو دین و النصیحہ قیل لمن, جب حضور نے فرمایا کہ دین تو نام ہے خیر خواہی کا, نس ہو خیر خواہی, پوچھا گیا یہ خیر خواہی اور نس کس کے لیے, وفاداری کس کی؟ قال للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمت المسلمین وعامتہم. پہلی وفاداری اللہ کے ساتھ, پھر اس کی کتاب کے ساتھ, پھر اس کے رسول کے ساتھ, پھر جو مسلمانوں کے امام ہو ان کے ساتھ, وہ امام برے ہو بھلے ہو, لیکن یہ کہ ان کی خیر خواہی بہی مانا سے انہیں صحیح مشورہ دیا جائے, ان کی غلط بات پر تنقید کی جائے, غلط اقدام جو ہے اس پر روک ٹوک کی جائے, لیکن صحیح مشورہ جو بھی وہ اپنی اللہ تعالیٰ ہماری دانش میں ہماری سوچ میں جو بھی صحیح بات ڈالے وہ ان تک پہنچا دی جائے. اس اعتبار سے میں دین النصیحہ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب خود مڈ ٹرم الیکشن کروا دیں, جس میں مرکزی حکومت میں, جیسے کہ ہندوستان میں مرکزی حکومت جو ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ وہی چل رہی ہے جو تھی, واجپائی کی حکومت ووٹر کانفیڈنس نہیں حاصل کر سکی, حکومت ختم ہو گئی, استعفیٰ دے دیا گیا, پھر یہ کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی حیثیت سے برقرار رکھا گیا. میرے نزدیک مرکزی حکومت میں اسی حکومت کو برقرار رکھنے میں ہر بھی کوئی حرج نہیں, ایک تسلسل بھی رہے گا, لیکن یہ کہ جہاں تک صوبائی حکومتوں کا تعلق, کیونکہ صوبائی حکومتیں ہیں کہ جو انتخابات پر اثر انداز ہوتی ہیں, غلط کام جتنے ہوتے ہیں وہ تک شروع ہوتے ہیں, پولیس ہے یا کوئی بھی جو عملہ ہمارے ہاں جو بھی تحصیلدار ہے یا پٹواری ہے وہ سب کے سب ڈپٹی کمشنر ہیں، پھر مال ہے، وہ سب کس کے تابع ہیں؟ وہ تو در حقیقت پروسی گورنمنٹ کے تابع ہیں. ان کے ذریعے سے دباؤ ڈالا جاتا ہے، ان کے ذریعے سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی غلط کام کرائے جاتے ہیں. تمام پروینشل حکومتیں جو ہیں وہ ختم کر کے اور تمام صوبوں میں، چاروں صوبوں میں جیسے کہ اس فصل کے اندر موجود ہے، گورنر راج ہو اور گورنر بھی کوئی ایسے کہ جو غیر جانبداری جن کی بالکل معروف ہو، ریٹائرڈ ججز. اور ججز جو ہے ہمارے یہاں سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے ججز ہیں، ان کے بارے میں بات کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ یا پرو اپوزیشن ہے یا پرو نواز شریف ہے. ان کو رد کرتے ہوئے ایسے لوگ کے جن کے بارے میں یقین ہو کہ وہ بالکل غیر جانبدار ہیں، ان کو گورنر بنایا جائے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ الیکشن فوج کی نگرانی میں کرائی جائے. اس کے نتیجے میں اگر دوبارہ مینڈیٹ حاصل ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اپوزیشن کی ساری مہم رقم بخود ختم ہو جائے گی. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک زمانہ پاکستان کی تاریخ کا وہ تھا، وہی اینٹی بھٹو موومنٹ کے دوران، اینٹی ایوب کے موومنٹ کے دوران، کہ مشرق اور مغربی پاکستان میں جو ہے ایک طوفانی ویلا آیا تھا اور بھٹو باشانی بھائی بھائی کا جو ایک نعرہ لگا تھا، اس کے روح سے اندیشہ تھا کہ یہاں کوئی کمیونسٹ ریولیوشن جو ہے وہ آ جائے گا. ایجوکیشن کی بنیاد پر اٹھے تھے بھٹو صاحب، اور ادھر جو ہے باشانی صاحب بھی بہت بڑے ایجوکیٹر تھے، اور بھٹو باشانی بھائی مشرق آ سکتا ہے. لیکن اس وقت حالانکہ بہت سے دوسرے اعتبارات سے یحییٰ خان جو ہے وہ بڑی ناپسندیدہ شخصیت تھے، لیکن ایک کام اس نے جو کر کے دکھایا تھا، میں اس کی اس وقت سے تعریف کرتا ہوں، میری اپنی تحریروں میں موجود ہے، اس نے مجبور کر دیا سب کو کہ الیکشن میں آئے. بھٹو صاحب الیکشن کے لیے قطعاً تیار نہیں، وہ ایجوکیشن کے راستے سے حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن حالات ایسے بنا دیے یحییٰ خان نے کہ الیکشن سے ہٹنا ناممکن ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ بھٹو صاحب نے اپنی ساری حکمت عملی تبدیل کی، جو ایجوکیٹرز ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے ان سب کو پیچھے کیا، پھر جو اس ملک میں وڈیرے ہیں، بڑے بڑے زمیندار ہیں، جاگیردار ہیں، ان کے ساتھ جو ہے معاملہ کیا اور پھر انہیں الیکشن جیتا. اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کرنے کا کام یہ ہے کہ حکومت خود مڈ ٹرم الیکشن کرائے. مڈ تو آ ہی گیا ہے، ڈھائی سال ان کے پورے ہو گئے، ڈھائی سال باقی رہتے ہیں. مڈ ٹرم الیکشن صحیح جو سمجھئے کہ لغوی اعتبار سے بھی صحیح وقت ہے ان کا، وہ الیکشن کرائے. جب خود کرائیں گے کیئرٹیکر گورنمنٹ انہیں کی رہے گی، اور یہ کہ صوبائی حکومتیں جو ہیں تاکہ وہ سول حکومتیں نہ ہوں، وہ کسی کے تابع نہ ہوں گورنر، اور یہ کہ ان کے نیچے انتخاب کا معاملہ جو ہے وہ فوج کی نگرانی میں کرایا جائے. میرے نزدیک کسی میں ملک و ملت کی بھلائی ہے. حالات بجائے اس کے صورتحال جو بھی ادھر جا رہی ہے، جیسے کہ وہ شعر ہے کہ دل کا جانا ٹھہر چکا ہے، صبح گیا یا شام گیا. اب حالات جو ہے وہ یہ کہ موجودہ حکومت، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اپنا اخلاقی جواز کھو چکی ہے. وہ مینڈیٹ کتنا ہی ہو جو ان کے پاس ہے، لیکن وقت گزر چکا ہے اور وقت کے دریا سے بہت سا پانی جو ہے اس کے اندر بہ کر کہیں سے کہیں پہنچ گیا. اب وہ مینڈیٹ وغیرہ جو ہے وہ مشکوک ہے، اور اس کے حوالے سے صرف اپنی کرسی کرنا، اور سندھ میں جو ہے وہ پولیس ایکشن کا پورا پروگرام بنا لینا، عوام کو جو ہے اس پر دہشت زدہ کر دینا، ایم کیو ایم کی جو ہڑتال میں قدرے کمی پیدا ہوئی ہے اس وقت سندھ کے اندر، وہ کیوں ہوئی؟ آخر عوام جو ہے کھلی دہشت گردی جب پولیس کی طرف سے آ جائے، ایسی سینہ زوری کہ آئی جی پولیس جو ہے وہ خود جو ہے لیڈ کر رہا ہے، وہاں پروسیسر جو ہے پولیس کا نکالا جا رہا ہے تاکہ عوام کو یہ معلوم ہو جائے تمہارا مقابلہ ہم سے ہے، آؤ بنا لو. تو ظاہر بات ہے کہ عوام کے اندر تو وہ اتنی ہمت تو نہیں ہوتی، لہذا وہ اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکی ہے کل کی ہڑتال. دوسرا یہ کہ چونکہ تاجر اس میں ساتھ نہیں تھے، وہ یک طرفہ طور پر جو ہے اس میں ایم کیو ایم کی کال پر ہڑتال تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کامیابی سے دھوکہ نہ کھائیں. وہ مینڈیٹ جا چکا، اس طرح کے پولیس ایکشن کی کوئی ظاہری سی جو کامیابی تھوڑی بہت ہوئی ہے اس سے دھوکہ نہ کھائیں. اور بہترین معاملہ یہی ہے جو میں نے چار نکاتی فارمولہ پیش کیا ہے، اسی میں وہ جمہوری عمل جو ہمارے ہاں سن 85 سے شروع ہوا، وہ چاہے کتنا ہی لولا لگڑا ہے لیکن یہ کہ اس کو جاری رہنا چاہیے. اور خود نواز شریف صاحب کے حق میں یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ پھر وہ نعرے لگے ہیں یوب کتا ہائے ہائے، اور پھر جو ہے اسی طریقے کی جو ہے لوگوں کے اندر سے جو ان کا جو ہے جوش اور خروش جو ہے وہ شکل اختیار کر لے. اس سے پہلے بہتر ہے کہ واقعی میں اگر عوام جو ہے انہیں دوبارہ مینڈیٹ نہیں دیتے تو وارثت جو ہے وہ اپنے گھر کو جائیں، اور یہ ہے کہ اس ملک کی گاڑی کو اس دستور کے راستے پر چل دے دیں، ورنہ صورتحال ماں ورائے آئین راستے کی طرف جو ہے بڑھتی چلی جائے. رہا اسلامی انقلاب کا معاملہ، تو اول تو وہ کسی سیاسی جماعت کے تو پروگرام میں ہے ہی نہیں، اسلام سے سروکار نہیں، اس سے گفتگو ہی نہیں. اس کی طرف کوئی حوالہ ہی نہیں. لے لے کر صرف قاضی صاحب نے ان کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ اب تو پہلے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے میرے مزاروں کے عظما کا طے کر لیا جائے تو میں بھی اس دھارے میں شریک ہو جاتا ہوں. گویا کہ خالص اپنی حکومت اس سے پہلے بھی وہ عامی علاقے رہے ہیں کہ حکومت ہمارے حوالے کر دی جائے, حکومت ہمارے حوالے کر دی جائے. وہ کہتے کیسے حوالے کر دی جائے, اس تو آخر سوچیے اس کا طریقہ کار کیا ہو, الیکشن میں تو آپ نے حصہ ہی نہیں لیا تھا تو وہ کہیں بھی اسپیل آؤٹ تو نہیں کر سکے کیسے حکومت ہمارے حوالے کر دی جائے. لیکن یہ بات ان کی طرف سے مسلسل آ رہی تھی اور اس حد تک آ رہی تھی تو لوگ اس پر ہنسنے لگے تھے. لیکن اب انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا کہ اگر یہ اتحاد یا بین رائے اگر یہ مجھے وزیر اعظم بنانے پر آمادہ ہو جائے, اور میں سمجھتا ہوں اس اعتبار سے ان کا استحقاق بنتا ہے. انہوں نے تین جو نکالے ہیں جلوس, ان میں سے ہر ایک جلوس بھی اس جلوس سے بہت بڑا ہے کہ جو تمام جماعتوں نے مل کر ایک نکالا ہے. اس اعتبار سے اگر تو یہی ہے پیمانہ یہی ہے ناپنے کا تو ظاہر بات ہے کہ اس اعتبار سے تو وزن سب سے بڑھ کر قاضی صاحب کے پاس موجود ہے. لیکن بارہ لوگوں نے اب جو ہے جبکہ یہ اس پر بھی کچھ لوگوں نے تب سے اور فتنے ٹوسٹ کیے ہیں تو پھر انہوں نے اسلامی انقلاب کی بات کی کہ اسلامی انقلاب آئے. لیکن اسلامی انقلاب تو جب تک کہ خالص دینی ایشو پر عوامی تحریک نہیں کرتی اس وقت تک ناممکن ہے. اسلامی انقلاب کا تو طریقہ ہے اور وہ طریقہ ہے رسوے رسول پر, اسی کے مطابق ہوگا تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. آپ اس طرح کے چھوٹے اور ظاہر بات ہے جماعت اسلامی نے آج تک کسی خالص دینی ایشو کو موضوع نہیں بنایا, نہ ہمارے دستور میں جو خلا ہے اسلامی اعتبار سے جو خلا ہے جن کو پر کرنے کے لیے میں نے ایک زوردار عوامی مہم بھی شروع کی تھی آپ کو یاد ہوگا دو سال پہلے, اس میں بھی انہوں نے حصہ نہیں لیا. حالانکہ اتفاق ظاہر کیا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے لیکن ہم ان سے بھی مطالبہ کرنے کو تیار نہیں. ہاں گویا کہ خالص دینی اعتبار سے کوئی مطالبہ ہو اس کے جلد کوئی ایجوکیشن یا کوئی تحریک اٹھانا یہ ان کے پیش نظر نہیں ہے. اسی طرح سودی معاملے کو انہوں نے نہیں اٹھایا, کبھی نہیں اٹھایا. بلکہ ابھی جو سپریم کورٹ کے اندر مقدمہ وغیرہ چلتا رہا اس میں بھی یہ سمجھے کہ بالکل تاری فرض رہی ہے ان کی دلچسپی, انہوں نے اس کے اندر بھی کچھ زیادہ حصہ نہیں دیا اس کو بھی. حالانکہ ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اسلامی انقلاب کا مرحلہ اگر کبھی آیا تو اصل تصادم جو ہوگا وہ عالمی سودی مالیاتی نظام سے ہوگا. جب تک کہ اس کے مقابلے کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گے. میرے اس سفر امریکہ کے دوران علامہ اقبال کے دو اشعار جو ہیں وہ میرے علم میں آئے, اس سے پہلے میری نگاہ سے نہیں گزرے تھے کسی وجہ سے, کہیں کلک نہیں کیا میرے دماغ میں. تو کنٹکی اسٹیٹ کا ایک شہر ہے لیکسنگٹن, وہاں ہمارے ایک پاکستانی ڈاکٹر ہیں جو میرے میزبان تھے وہاں پر, ڈاکٹر سلیم قریشی صاحب ملتان سے تعلق ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے حیرت ہوتی ہے آپ کی تقاریر میں سود کے بارے میں جو علامہ اقبال کے اشعار آتے ہیں وہ بہت عمدہ ہے بہت صحیح ہے لیکن یہ دو اشعار آپ کے سامنے کبھی نہیں آئے. میں حیران ہوا, این بنوک این فکر چالاک یہود, علامہ اقبال کے لیے جو بینک ہے بینکنگ سسٹم ہے یہ یہودیوں کی چالاکیوں کا مظہر عتم ہے. این بنوک, بنوک جمع ہے بینک, این بنوک این فکر چالاکی یہود نور حق را فی السینہ آدم ربو, اس نے انسان کے آدم آدمی کے دل کے اندر جو نور حق تھا اس کو نکال باہر کیا. وہ جیسا وردہ سورے تو ہوا لفق تو فی امر روحی, وہ جو نور ہے اس کو نکال باہر کیا. نور حق السینہ آدم ربو. اگلا شعر سنیے, میں حیران ہوں انقلاب کی کس قدر زوردار باتیں جو علامہ اقبال نے دوسرے اشعار میں بھی کی ہیں لیکن یہ بھی اس میں کسی طرح کم نہیں ہے. تا تہو والا نہ گردد یہ نظام, جب تک یہ بینکوں کا نظام تہو والا نہیں ہوتا, تلپٹ نہیں ہوتا, ختم نہیں ہوتا. دانش و تہذیب و دین سودائے خام, اس سے پہلے دانش کا اور فکر کا اور حکمت کا اور دین کا اور تہذیب کا خیال کرنا یہ خیال خام ہے. جب تک یہ بینکوں کا نظام پڑے, اور یہ بینکوں کا نظام اب آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں کرائمس پر پہنچ چکا ہے, اب یہ ملکی نظام نہیں ہے تو عالمی بیان ہے. ورلڈ بینک آئی ایم ایف اس کے چنگل میں پھنسے ہوئے, اس کو چیلنج کرنے کے لیے جب تک کسی ایک ملک میں اس کس بنیاد پر تحریک نہ اٹھائی جائے تو عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کے لیے کیسے اس کے لیے بنیاد فراہم ہوگی. لیکن جماعت اسلامی نے یہ بھی نہیں کیا, جاگیرداری کے خلاف کوئی مہم نہیں چلائی. حالانکہ ظلم کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ جاگیرداری, خون پسینے کی کمائی جو ہے کسان کی اور عیش کر رہا جاگیردار نہیں تھا. اسی طریقے سے فحاشی اور یعنی کے خلاف کو تحریک نہیں چلائی. ظاہر بات ہے کہ اس اعتبار سے جماعت اسلامی بھی انقلاب کے راستے پہ نہیں ہے, میں تو صرف ایک تمنا کر سکتا ہوں, کاش کاش کے قاضی صاحب کے پاس جو تنظیمی قوت ہے وہ اس کا رخ اسلامی انقلاب کی راہ راہ کی طرف موڑ دے. قوت ہے, ظاہر کر بھی انہوں نے قوت ہے, کارکن ہے, جماعت کا ایک نظام ہے, انفراسٹرکچر ہے, آفیسز ہیں, مخلص کارکن بھی ہیں اور کچھ اور لوگ بھی, بہرحال ان کے حامی اور ان کے سپورٹرز کی ایک بڑی تعداد بھی ہے. اس طاقت کو اگر وہ لے آئے راہ راست سے جو ہے انقلاب کی, اور وہ راہ راست کیا ہے, کسی خالص دینی ایشو کے اوپر تحریک اٹھائیں, ایجوکیشن کریں, مطالبہ کریں. اسی طرح 62 اور 63 کی جو شکے ہیں آئین کی, ان کا بھی وہ تذکرہ تو کر دیتے ہیں, کوئی مہم نہیں اٹھائی, مہم اٹھاتے کہ اس میں ترمیم کی جائے یا اس کے لیے ایک نظام وضع کیا جائے. دفعات تو یہ ہے 62 اور 63, لیکن یہ کہ اس کا تنفیذ کیسے ہوگی, اس کے لیے قوانین بنے, اس کے کوئی ادارہ بنے, اس میں لمبا وقت لگے گا. تو ان تمام چیزوں کو دینی بنیاد پر کسی بھی مسئلے کو اٹھا کر تحریک انہوں نے نہیں چلائی ہے. خالص سیاسی اور معاشی قسم کے جو بھی اس وقت لوگوں کے اندر پریشانیاں ہیں ان کے حوالے سے تحریک اٹھے گی تو اس کے نتیجے میں اسلامی انقلاب برپا نہیں ہوگا. جہاں تک ہمارا تعلق ہے, میں نے جو آیات آج شروع میں پڑھی تھی, ٹرمینل شاید زائد آج میں آپ سے لے لوں, ہم اس پر عمل پیرا رہیں گے. اس لیے کہ ہمارے نزدیک ہمارے حالات بالکل اسی جگہ پر ہیں جس جگہ وہ جب آیات نازل ہوئے سورہ کہف کی, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تحریک جس مرحلے پر تھی اور جس منزل میں تھی. آج ہمارے ہاں پاکستان میں اسلامی انقلاب کی تحریک جو ہے وہ تقریباً اسی جگہ پر کھڑی, کوئی عوامی اس کی طرف جو ہے وہ لوگوں کا رخ نہیں ہے, کوئی بڑی جماعت اس کی طرف رخ کرنے کو تیار نہیں. لیکن ہم ظاہر بات ہے کہ جو سبق ہم نے سیکھا ہے, ماں ہر کے خاندہ ایم فراموش کر رہے ہیں اللہ حدیث دوست کے تکرار نہیں تو نیم, ہم نے جو سمجھا ہے طریق انقلاب اسی کو بیان بھی کر رہے ہیں, اسی کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دے رہے ہیں. جو آیات میں نے آج پڑھی تھی ان میں پہلی آیت ہے, وطل ما اوہی الیک من کتاب ربک, اے نبی تلاوت کرتے رہیے, سناتے رہیے لوگوں کو, پڑھاتے رہیے لوگوں کو جو کچھ کے وحی کیا گیا ہے آپ کے جانب آپ کے رب کی طرف سے, آپ کے رب کی کتاب میں. یہی کام ہے جو ہم کر رہے ہیں, دعوت علی القرآن, اس کا ایک سالہ کورس, قرآن اکیڈمی, انجمن خدام القرآن. ابھی امریکہ میں الحمدللہ کہ IQW کے نام سے ادارہ قائم ہو گیا ہے, انسٹیٹیوٹ آف قرآنک وزڈم. ایک ماہی وہاں پر تربیت گاہ جو ہے بڑی عمدہ جو ہے وہ نوجوان طلبہ اور طالبات کی جو ہے وہ منعقد ہوئی ہے, اس کی رپورٹ بھی انشاءاللہ جلدی آپ کو ندائے خلافت میں مل جائے گی. مطلب وہاں ہوئی ہے کہ ان کتاب اور ربی, ہمارا کام تو یہی ہے اسی کو پڑھتے اور پڑھاتے رہے, سیکھتے اور سکھاتے رہے. نام ابد جانے کرے مات نہیں, اور جان لو اللہ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں. اللہ کے کچھ قوانین ہیں, اس کی کچھ سنتیں ہیں. انقلاب برپا کرتا ہے تب جبکہ انقلاب کے اہل لوگ سامنے آ جائیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے ثابتہ مستقلہ. جب تک لوگ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے ان کے حالات تبدیل نہیں ہوں. یہاں سے دعوت شروع ہو, ایک عمومی توبہ کا ایک ایرا شروع ہو. فلن تجد من دونہ ملتحدا, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سوا آپ کو کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی. یعنی چونکہ حضور اس وقت یہ خیال آپ کے دل میں آتا تھا, یہ بڑے بڑے سردار اگر ایمان لے آئے تو راستہ کھل جائے گا. آپ دعائیں بھی مانگتے تھے, اللہ عمر بن الخطاب یا عمر بن حشام یعنی ابو جہل میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دے. اس لیے آپ ان کے ساتھ بھی فرماتے تھے. جب رؤساء قریش آتے تھے, سردارانِ قریش آتے تھے, ان کی طرف توجہ فرماتے تھے, اور اس میں کبھی کبھی جو مخلص مسلمان ہیں ان کا حق تلفی بھی ہو جاتی تھی, جس پر کہ آپ کو معلوم ہے پوری صورت نازل ہوئی ہے. آبا صاحب تولا انجاہ العما وما یدری کا لال لہو یزک کا اور یزک کرو بدل خا ذکر. اس نے فرمایا کہ آپ کو کسی طرف بھی نہیں دیکھنا چاہیے, اللہ ہی کی پناہ آئیے, اور اللہ کی پناہ اللہ کی کتاب کے ذریعے سے. فرمایا وسمر نفسا کا مال نظیم یدعون ربہم بالغداۃ والعشی, اور تھامے رکھیے اپنے آپ کو, جمع رہیے ان لوگوں کی صحبت کو, غنیمت سمجھیے جن کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے, جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں, اور ان سے ہٹ کر ولا تعدوا عیناک عنہم, دیکھیے آپ کی نگاہیں ان سے ہٹ کر ان لوگوں کی طرف نہ اٹھ جائیں کہ جن کو ہم نے دنیا کے اندر بہت کچھ دے رکھا ہے. تریب و زینت الحیات الدنیا, اس دنیا کی زینت و زیبائش اور آرائش کا ساز و سامان ہم نے جن کو دے رکھا ہے, آپ کی نگاہیں ادھر متفق نہ ہو. ولا تو طے من افلنا قلبہ عن ذکرنا, اور ان لوگوں کی بات سننے بھی مت جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے.
وکان امره فوقا فتبع هواه، اور وہ پیروی کرتا آپ کی خواہش نفس کی، وکان امره فرطا، اور اس کا معاملہ جو ہے وہ تو حد سے تجاوز کر چکا ہے. تو ان وڈیروں بڑوں اور جن لوگوں کے پاس طاقت نظر آئی ہے ان کی طرف نہ دیکھیے، بلکہ یہ کہ یہ جو بھی درویش آپ کے دل جمع ہو گئے ہیں، چاہے یہ کمزور ہیں، ان کی کوئی مالی حیثیت نہیں ہے، ان کا کوئی سیاسی اثر و رسوخ نہیں ہے، لیکن جو اس دعوت کو قبول کر کے آئے ہیں، انہی کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رہیے. آپ کی صحبت سے سب زیادہ یہ مستفید ہوں، آپ کی نظر التفات سب سے بڑھ کر انہیں پر ہونی چاہیے. اس کے بعد فرمایا وَقُلِ الْحَقُ مِن رَبِّكُمْ، اور کہہ دیجیے یہ حق ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر، تو جو چاہے وہ ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. یہ بڑا اظہار بے نیازی کا معاملہ ہے، اللہ تمہارے ایمان لانے یا انکار کرنے سے اللہ کی سلطنت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا. ہاں یہ جان لو ان آتمنا للظالمین نارا، جو بھی کفر کی روش اختیار کریں گے اللہ نے ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. احاطہ بہم سرادقھا، اس آگ کی کناتے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیں گے. وہیں یستغیثو، جب پیاس سے بیتاب ہو کر وہ پانی طلب کریں گے. یغاثو بماء کالمہل، انہیں پانی دیا جائے گا ایسا جو کھولتے ہوئے پگھلے ہوئے تانبے کے مانند ہوگا. یشفی الوجوہ، جو ان کے منہوں کو جھلس دے گا. بے شک شراب بہت بری ہے وہ پینے کی شے، وساعت مرتفقہ، اور بہت برا ہے وہ جائے قیام، اور جو آرام دہ جہنم تمہیں ملے گی بہت بری ہے. اس دعوت کے اوپر ہم جمے ہوئے ہیں، یہی دعوت عام کرتے رہیں گے. ہاں اللہ تعالیٰ اگر کسی بڑی قوت کو ادھر منتخب کر دے، آخر اللہ نے حضور کی دعا قبول کی ہی تھی، حضرت عمر کو قبول کر لیا اللہ نے، ابو جہل مردود ہو گیا لیکن حضرت عمر کو اللہ نے قبول فرما لیا. ہماری بھی خواہش ہے اب دعا کریں گے اللہ سے کہ قاضی صاحب کے دل کو ادھر پھیر دیں، کہ جو اسلامی انقلاب کا کی جو راہ راست ہے وہ اس کی طرف اپنا رخ کر لے. اللہ تعالیٰ انہیں سے توفیق کی عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.